الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمر بن تبرزد البغدادي: أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروخي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة، شرفها الله وأنا أسمع. قال: أخبرنا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400. قال الكروخي: وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغوردي رحمهم الله قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81 و400. كلهم قالوا: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فزيل المحبوبي المروزي، فأقر به الشيخ الثقة الأمين. آج کے درس ترمذی میں انشاء اللہ تعالی جامع ترمذی کا درس جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے افتتاح کیا ہے، شروع کیا ہے، اور یہ بسم اللہ سے اپنی کتاب کا افتتاح اللہ رب العالمین کی کتاب عظیم کی اقتداء کرتے ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کی اقتداء کرتے ہوئے، اور اسی طرح اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے: کل امر ذی بال بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل امر ذی بال لا یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے. یہ بات کہ اللہ رب العالمین کی کتاب بسم اللہ سے شروع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے. تو اس کی پہلی آیت کریمہ محققین اہل علم اور محدثین کے نزدیک جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف حکمرانوں کے نام خطوط لکھے، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوں کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. باقی رہی اس سلسلے میں مذکورہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ ذیشان کام اور اہم کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. تو اس حدیث کے بارے میں مختلف الفاظ وہ احادیث کی کتابوں کے اندر آئے ہیں. حافظ عبد القادر رہاوی وہ اپنی 40 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدا ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع. اسی طرح جو ہے یہی حدیث حمد اور شہادت کے لفظوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ منقول ہے, مروی ہے, کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خطبۃ لیس فیہا شہادۃ فہی کالید الجزمۃ. یہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر احادیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں روایتیں آئی ہیں. تو ان احادیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے ان کی صحت اور حسن کے بارے میں. کچھ محدثین جو ہیں اس کو صحیح یا حسن مانتے ہیں, جبکہ کچھ دوسرے محدثین جو ہیں اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے شر المہذب کر اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح تسلیم کیا ہے, جبکہ کچھ دوسرے محدثین جو ہیں وہ اس حدیث کو وہ ضعیف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس دور کے عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کی صحت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے. بہرحال اہل علم کا آپس میں اختلاف ہے اس سلسلے میں, اور تاج الدین نے اپنی کتاب طبقات الشافعیہ کے اندر جو ہے وہ روایتیں اور اس کے بارے میں گفتگو, الفاظ کے بارے میں, اسی طرح معنی کے بارے میں وہ طویل گفتگو کی ہے. تو اگر کسی کو حاجت ہو تو ان کی کتاب کا جو ہے وہ مراجعہ کر سکیں. اس سلسلے میں چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی ہے اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا ہے. اکتفا کا معنی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے آگے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے, اور حمد جو ہے اللہ رب العالمین کی تعریف وغیرہ وہ نہیں کی, جس طرح کہ یہاں بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لکھا ہے اور اس کے بعد آگے جو ہے کتاب الطہارہ یا ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو شروع کیا ہے. اسی طرح جو ہے بہت سارے محدثین ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ شروع کتاب میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتے ہیں. امام بخاری کی دوسری کتابیں ادب المفرد ہے اور الرد علی الجہمیہ ہے, کتاب افعال العباد ہے. تو ساری کتابوں کو امام صاحب نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے, آگے الحمدللہ جو ہے وہ نہیں لکھی. تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوں کو بسم اللہ سے شروع کیا اور آگے اپنا مدعا یا سلام وغیرہ جو ہے وہ لکھتے تھے, اور آگے بات کرنی ہوتی وہ لکھتے ہیں مقصود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریر فرماتے, خطبہ ارشاد فرماتے, تو وہ الحمدللہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ جب تقریر, خطبہ اور بیان مقصود ہو تو وہاں خطبے کی ابتدا اور شروعات جو ہے وہ الحمدللہ سے, اور اگر کوئی خط وغیرہ لکھنا ہو تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے. بسم اللہ کے بعد اگر کوئی الحمدللہ لکھ لے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, جس طرح کہ بعض محدثین اور بعض کے مصنفین کا معمول ہے. اور اگر صرف بسم اللہ پر اکتفا کرے, جس طرح کہ امام بخاری, امام ترمذی, امام ابو داؤد اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ ان کا یہی معمول ہے اپنی ان کتابوں کے اندر, تو اس میں بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. باقی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے الحمدللہ سے بسم اللہ کے بعد جو ہے وہ شروع اس لیے نہیں کیا کہ من ان الحدیثین فی کل منہما مقال, کہ یہ جو حدیثیں ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بسم اللہ کے بارے میں یا الحمدللہ کے بارے میں, تو یا حمد اور شہادت کے بارے میں، تو اس میں مقال ہے اور کلام ہے، تو اس وجہ سے تو یہ بات حافظ ابن حجر کی جو ہے اس کے اندر نظر اور اعتراض کی گنجائش ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے صرف بسم اللہ پر اکتفا کیا ہے اور الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا، تو اس وجہ سے کہ حدیثیں جو ہیں ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے یا ان کے اندر مقال ہے کلام ہے، تو یہ اور چیز ہے. اور ایک اپنی کتاب کے اندر وہ حدیث تو نقل نہیں کر رہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو عمل اور چیز ہے اور حدیث کو درج کرنا اور چیز ہے. اس لیے اس اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس بات میں جو ہے کلام وہ کر سکتے ہیں اور اعتراض کی گنجائش ہے. ایک مسئلہ جو اہل علم کے درمیان مختلفی ہے وہ یہ ہے کہ قدماء اہل علم جو ہیں حافظ ابن حجر کے بقول کہ جب کوئی کتاب ساری کی ساری جو ہے وہ شعر پر مشتمل ہو، یعنی اشعار کی کتاب ہو شعر و شاعری کی، تو کیا اس کتاب کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے یا کہ اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کریں گے؟ تو اس سلسلے میں امام شعبی رحمہ اللہ جو ہے وہ ممانعت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کی کتاب جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کریں گے. اسی طرح امام زہری سے بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ مدت سنہ اللہ یکتب فی الشعر شعر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شعر کی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جائے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اور اسی طرح جمہور اہل علم جو ہیں وہ بسم اللہ کے لکھنے کے قائل ہیں کہ شعر و شاعری کی کتاب کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اور خطیب بغدادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی مختار مذہب ہے، پسندیدہ مذہب ہے، کہ شعر و شاعری کی کتاب کو بھی بسم اللہ سے جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. ملا علی قاری رحمہ اللہ جو ہے وہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ جو زیادہ پسندیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ صحیح بھی یہ تفصیل والی بات ہے، اور وہ تفصیل والی بات یہ ہے کہ شعر کی دو قسمیں ہیں شعر و شاعری کی، ایک اچھی شعر و شاعری ہے اور ایک شاعری جو ہے وہ قبیح اور جس کے اندر دوسروں کی ہجو بیان کی ہے اور اسی طرح ظالم حکمرانوں کی مدہ پر وہ شعر و شاعری جو ہے وہ مشتمل ہے. تو اگر اچھی شاعری ہے اس کے اندر کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ بیان ہے، قرآن کے متعلق عقیدے کا ذکر ہے، اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں، تو اس صورت میں کتاب کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اور اگر ظالم اور اس قسم کی دوسری لغویات پر وہ کتاب شعر و شاعری کی وہ مشتمل ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ شروع میں نہ لکھی جائے. امام صاحب فرماتے ہیں، یہ امام صاحب کی بات آگے آ رہی ہے، یہ عمر بن تبرزد البغدادی ہے جو ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل حروی کے شاگرد ہیں. تو وہ فرماتے ہیں اخبرنا الشیخ، کہ ہمیں خبر دی ہمارے شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابو القاسم عبداللہ بن ابی سہل حروی نے، کروخی نے، فی العشر الاول من ذی الحجہ، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 547 ہجری میں، تو انہوں نے یعنی عمر بن تبرزد البغدادی نے اپنے استاد اور شیخ ابو الفتح عبد الملک سے جامع ترمذی پڑھی ہے 547 ہجری میں الحجہ کے شروع میں، اور یہ انہوں نے جامع ترمذی ان سے پڑھی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. فرماتے ہیں بمکہ تا شرفہ اللہ وانا اسمع، ہمیں خبر دی شیخ ابو الفتح نے مکہ میں، اللہ تعالی اس کی کرامت کو اور اس کی تعظیم کو مزید شرف بخشے، وانا اسمع اور میں سن رہا تھا. اس پر گفتگو جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. عبداللہ بن ابی سہل، یہاں جو لفظ آیا ہے اس کو کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی پڑھنا ہے عبد اللہ ابن ابی سہل الحروی الکروخی، تو یہ عبداللہ بن ابی سہل، یہ ابو القاسم کا نام ہے جو عبد الملک کے والد ہیں، ان کی کنیت ہے ابو القاسم عبداللہ بن ابی سہل. حروی یہ حرات جو خراسان کے اندر مشہور شہر ہے، علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے. حروی ہا اور را کے زبر کے ساتھ دونوں یعنی مفتوح ہیں، حروی پڑھنا ہے. کروخی اس کو دو طریقوں سے جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، ایک ہے کروخ یعنی کاف کو زبر کے ساتھ اور را کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن را پر تشدید نہیں ہے، تخفیف کے ساتھ کروخ. اور یہ خراسان کے علاقوں میں ایک علاقہ ہے کروخ، وہاں کی طرف اس کی طرف نسبت ہے کروخی، یعنی کروخ علاقے کے رہنے والے. اور اس سے مراد جو ہے عبد الملک بن ابی القاسم ہے جو ترمذی کے راوی ہیں. دوسرا جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے سبور کے وزن پہ، یعنی کروخ، را کو مشدد پڑھنا ہے، باقی کاف پر فتح اور را پر ضمہ پڑھنا ہے، لیکن شط کے ساتھ کروخ، جس طرح سبور لفظ پڑھا جاتا ہے. یہ حرات کے اندر جو ہے یہ ایک بستی ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے. حافظ ابن صلاح مقدمہ ابن صلاح کے اندر فرماتے ہیں کہ عرب کے ہاں اپنے قبیلوں کی طرف نسبت جو ہے وہ ان کی عادت تھی، تو عرب لوگ جو ہیں اپنے اپنے قبیلوں کی طرف اپنی نسبت کیا کرتے تھے. جب اسلام آیا اور بستیوں اور شہروں کی طرف رہائش جو ہے ان کے اوپر غالب آ گئی، تو اب وطنوں کی طرف اور اسی طرح جو ہے علاقوں کی طرف نسبت ان کے اندر وہ پھر شایع اور عام ہو گئی. تو اپنے مطلب ہے کہ قبیلے کی طرف نسبت قلیل ہو گئی، کم ہو گئی، اور اوطان کی طرف اور بستیوں کی طرف، علاقوں کی طرف، شہروں کی طرف وہ نسبت زیادہ کرنے لگے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی، کوئی محدث جو ہے وہ پہلے کسی شہر میں رہتا تھا اور بعد میں جو ہے وہاں سے سفر کر کے اور نقل مکانی کر کے دوسرے شہر میں اس نے رہائش اختیار کی، تو ایسے موقع پر اگر دونوں کا ذکر کرتے ہیں تو درمیان میں بہر ہے کہ ثم کا کلمہ جو ہے وہ لانا چاہیے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی مصر میں پہلے رہتا تھا اور بعد میں دمشق چلا گیا، تو اب اس کے متعلق آپ کہیں گے فلان المصری ثم دمشقی، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ پہلے یہ مصر میں رہتے تھے اور بعد میں نقل مکانی کر کے تو دمشق میں جا کے وہ آباد ہو گئے. اسی طرح جو ہے اگر کوئی کسی بستی کی طرف یا کسی علاقے شہر کی طرف جو ہے وہ وہاں رہتا ہو، تو بستی کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں یا اس شہر کی طرف نسبت کر سکتے ہیں یا اس کنارے اور طرف کی طرف نسبت کر سکتے ہیں جس شہر میں وہ علاقہ ہے. تو یہ مختلف طریقے جو ہیں روات اور رجال کے بارے میں وہ ان کا معمول تھا اور ان کی عادت تھی. وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا، یہ ترکیب میں جملہ حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ میں سن رہا تھا. یعنی عمر بن تبرزت فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ ابو الفتح نے خبر دی اور حال یہ تھا کہ میں سن رہا تھا. تو کہنے لگے اخبرن القاضی الزاہد ابو عامر محمود بن القاسم ابن محمد الازدی، یہ ابو الفتح عبد الملک کے استاد ہیں، قاضی زاہد ابو عامر محمود بن قاسم بن محمد ازدی. یہاں پہ نسخے کے اندر جو لفظ لکھا ہوا ہے قالا کے بعد وہ ہے حمزہ اور نون الف، جو بظاہر وہ انا پڑھا جاتا ہے، لیکن جب یہ سند کے اندر آ جائے تو اس وقت اس کو اخبرنا پڑھنا ہے، اخبرنا. یہ اخبرنا کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے بعض دفعہ صرف نون اور الف لکھا ہوتا ہے، یا سا نون اور الف لکھا ہوتا ہے، تو جب صرف نون اور الف لکھا ہو یا سا نون الف لکھا ہو تو اس کو ثنا یا نا نہیں پڑھنا بلکہ حد ثنا اس کو پڑھنا ہے. تو صرف انا لکھا ہو حمزہ اور نون الف اس کو اخبرنا پڑھنا ہے, اور اگر ثنا اور نا لکھا ہو تو اس کو حد ثنا پڑھنا ہے. یہ سند کے درمیان پڑھنے کا جو ہے محدثین اس کو تخفیف کے ساتھ مخفف کر کے لکھتے ہیں. تو ویسے مطلب ہے کہ یہ پورا لفظ حدثنا اور اخبرنا ہوا کرتا ہے. امام نووی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ مسلک تھا اور مذہب تھا کہ حدثنا اور اخبرنا ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو حدثنا اخبرنا مطلب ہے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے, اس وقت بھی حدثنا اخبرنا کہہ سکتے ہیں, اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہے تلمیذ اور استاد سن رہا ہو تو اس کے لیے بھی آپ حدثنا اور اخبرنا یہ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ امام مسلم یعنی دونوں کے اندر جو ہے, ہاں امام مسلم رحمہ اللہ کا جو ہے وہ مذہب وہ فرق کا ہے, وہ حدثنا اور اخبرنا دونوں کو فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. وہ فرق یہ ہے کہ حدثنا یہ جب استاد پڑھے اور شاگرد سنے تو اس وقت جب آگے شاگرد اس حدیث کو روایت کرے گا بیان کرے گا تو وہ یہ لفظ کہے گا کہ حدثنا یا حدثنی, اور اس کا مطلب یہ ہوگا حدثنی اور حدثنا کا کہ ہم سن رہے تھے اور استاد جو ہے اور شیخ وہ پڑھ رہا تھا وہ ہمیں سنا رہا تھا. تو لا يجوز اطلاقه الا لما سمعوا من لفظ الشيخ خاصة. امام مسلم فرماتے ہیں کہ حدثنا اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب استاد پڑھ رہا ہو, استاد کے الفاظ وہ شاگرد سن رہا ہو تو اس کو آگے نقل کرتے ہوئے وہ حدثنا لفظ کہے گا. اور اخبرنا کا لفظ جو ہے وہ کہے گا اس صورت میں جب شاگرد استاد کے سامنے پڑھ رہے ہوں اور استاد سن رہا ہو اور وہ مطلب ہے کہ اقرار کرے کہ ہاں یہ صحیح پڑھ رہا ہے. تو یہ امام شافعی کا بھی مذہب ہے اور ان کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے, اور جمہور اہل علم جو مشرق کے رہنے والے اہل علم ہیں ان سب کا یہی مذہب ہے کہ اخبرنا اور حدثنا میں فرق ہے. حدثنا استاد کے الفاظ کے ساتھ جب سنے شاگرد تو اس وقت حدثنا لفظ استعمال کریں گے, اور اخبرنا یہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے تو اس وقت آگے بیان کرتے ہوئے اخبرنا کے ساتھ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح اہل حدیث میں یعنی محدثین کی اصطلاح میں یہ تحدیث یہ بما سمع من لفظ شیخ یعنی شیخ کے الفاظ سے جو شاگرد نے سنا ہو تو اس کے ساتھ مخصوص ہے, اور یہ اہل حدیث کی اصطلاح ہے. اسی طرح جو ہے قرات علی الشیخ کے ساتھ اخبرنا یہ مخصوص ہے, تو شاگرد پڑھے اور استاد سنے اس وقت اخبرنا کے لفظ استعمال کرتے ہیں. ویسے عربی لحاظ سے لغت کے لحاظ سے تحدیث اور اخبار میں کوئی فرق نہیں ہے, تو تحدیث اور اخبار کا ایک ہی معنی ہے, لغت کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور حافظ ابن حجر کے بقول جو لغت کے اعتبار سے بھی اس میں فرق کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں وہ تکلف سے کام لیتے ہیں. بہر صورت یہ لغت کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں, امام مسلم اور امام شافعی اور جمہور اہل علم جو مشرق کے ہیں تو ان کے نزدیک حدثنا اور اخبرنا میں فرق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اور جو اہل مغرب ہیں یعنی مغرب کے علماء محدثین وہ حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق نہیں کرتے, تو ان کے نزدیک حدثنا اور اخبرنا جو ہے وہ دونوں کے لیے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور بھی یہاں پہ علمی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حدثنا اور اخبرنا جمع کے صیغوں کے ساتھ کہ ہمیں خبر دی ہمیں حدیث بیان کی, تو یہ اگر لفظوں یعنی ہمیں حدیث بیان کی ہم کا معنی ہو نا والا, تو یہ اس صورت میں کہ جب شاگرد زیادہ ہوں اور استاد وہ حدیث سنائے, تو اس صورت میں شاگردوں کی کثرت یعنی ایک سے زائد ہیں تو اس وقت وہ کہیں گے حدثنا. اس میں اشارہ ہو جائے گا کہ استاد اور شاگرد اکیلے نہیں تھے بلکہ استاد کی موجودگی میں کئی ایک شاگرد تھے، ایک سے زائد تھے، تو اس وقت حدثنا کا لفظ آگے جو ہے وہ شاگرد بیان کرے گا، روایت کرے گا حدثنا کے لفظ کے ساتھ. اور اسی طرح اگر شاگرد سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور استاد سن رہا ہے، لیکن ایک شاگرد نہیں ہے بلکہ کئی ایک ہیں، ایک پڑھ رہا ہے باقی شاگرد سن رہے ہیں، استاد بھی سن رہا ہے، تو اس صورت میں اخبرانا جمع کے لفظ کے ساتھ وہ بیان کرے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شاگرد وہ سن رہا ہے، دوسرے اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، استاد سنا رہا ہے، تو اس وقت حدثنی یعنی مجھے حدیث بیان کی. اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے اور شاگرد ایک ہے، تو قرات علی الشیخ کی صورت میں، ایک شاگرد کی صورت میں، وہ اخبرنی کہ مجھے خبر دی. تو یہ جو اصطلاح کے اندر فرق ہے محدثین نے اور شارحین حدیث نے کی ہے، اس کا بھی لحاظ جو ہے وہ کرنا چاہیے. قراءت علی الازدی، یہ قاضی زاہد ابو عامر کی نسبت ہے. ازدی، ازد جو ہے یہ قبیلہ ہے، اس کی طرف منسوب ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بنو اسد، تو زا کو سین سے بدل دیا یا سین کو زا سے بدل دیا، تو اسد اسدی بھی اس کو کہتے ہیں، اسدی اور ازدی بھی کہہ دیتے ہیں. بہر صورت یہ قبیلے کا نام ہے، تو اس ازد قبیلے کی طرف جو ہے نسبت ہے، جو کہ قاضی زاہد ابو عامر اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. قراءت علیہ وانا اسمع، اس حال میں کہ ان پر پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا. اس میں اشارہ ہے کہ دوسرا کوئی ساتھی جو ہے وہ ان کا پڑھ رہا تھا حدیث، اور یہ اپنے قاضی زاہد ابو عامر جو ہے یہ سن رہے تھے. اور یہ جو انہوں نے سنا ہے 482 ہجری میں، ربیع الاول مہینے میں 482 ہجری میں. قال الکروخی، یہ امام کروخی جو عبد الملک ہیں، ان کے اصل میں تین استاد ہیں، عبد الملک، ابو الفتح، عبد الملک کروخی، ان کے تین استاد ہیں. ایک استاد کا ذکر ہو گیا ہے، قاضی زاہد ابو عامر ازدی، یہ انہوں نے ترمذی شریف ان سے ربیع الاول کے مہینے میں 482 ہجری میں پڑھی ہے. اور امام کروخی کے دوسرے استاد ہیں اور شیخ ابو نصر عبد العزیز ابن محمد بن علی بن ابراہیم تریاقی، یہ ان کے دوسرے استاد ہیں. اور اسی طرح تیسرے شیخ اور استاد ہیں ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل بن ابی حامد الغورجی. تو ان دونوں سے انہوں نے 481 ہجری میں ترمذی پڑھی ہے. تو پہلے استاد سے وہ جن کا ذکر ہے قاضی زاہد، ان سے 482 میں، اور ان سے جو ہے ربیع الآخر کے مہینے میں 481 ہجری میں ترمذی شریف انہوں نے پڑھی ہے. تریاقی، یہ تا کے زیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تریاق، یہ بھی ہرات میں ایک بستی کا نام ہے تریاق، تو وہاں کے رہنے والے تھے یہ شیخ ابو نصر عبد العزیز، تو اس لیے ان کو تریاقی کہتے ہیں. اور آگے جو دوسرے استاد ہیں ان کے، ابو بکر احمد بن عبد الصمد، یہ غورجی ہے. غورجی اس کو پڑھنا ہے غورجی، غین کے ضمے کے ساتھ، پیش کے ساتھ. اور یہ غورا جو ہے یہ ہرات کے دروازے کے قریب جو ہے، باب ہرات کے قریب کہتے ہیں بستی ہے، تو اس کی طرف یہ نسبت ہے. اور یہ جو نسبت ہے غورجی، یہ قاعدے کے مطابق نہیں، یہ خلاف القیاس اس کو کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے جیم کا اضافہ ہے اس میں. قالو یعنی ازدی، جو ان کے ابو الفتح کے استاد ہیں، اور تریاقی اور غورجی، یہ امام کروخی کے سارے تینوں شیوخ ہیں، استاد ہیں. وہ کہتے ہیں اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد اللہ ابن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی قراءۃ علیہ، کہ ہمیں خبر دی ابو محمد عبد الجبار نے، جراحی، مروزی، مرزبانی، یہ ان کی نسبتیں ہیں. ایک نسبت جراحی، یہ جین کے فتح کے ساتھ اور را کی تشدید کے ساتھ، جراح، تو یہ ان کی نسبت ہے. دوسری نسبت ہے مروزی، یہ مرو کی طرف جو ہے نسبت ہے. مرو یہ خراسان میں ایک شہر ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے مروزی. ویسے ایک مروزی نسبت ہے اور ایک مروی نسبت ہے، تو دونوں کے اندر فرق ہے. مروی جب نسبت ہوتی ہے تو وہ کوفہ کے اندر ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے کو مروی کہتے ہیں، اور خراسان کے اندر جو علاقہ ہے تو اس مرو، وہ بھی نام مرو ہے، اور کوفہ کی بستی کا نام بھی مرو ہے، میم را اور واو. لیکن نسبت جب آپ کرتے ہیں تو اس وقت ایک کو زا کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک کو زا کے بغیر یا کے ساتھ، مروی اور مروزی. تو یہ صرف فرق کرنے کے لیے ہے کہ جب زا کے ساتھ ہو تو وہ خراسان کا علاقہ مراد ہوگا، اور جب مروی ہوگا تو وہ کوفہ کا علاقہ مراد ہوگا. یہ ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر جو ہے بات ذکر کی ہے. مرزبانی، یہ مرزبان کی طرف نسبت ہے، اور مرزبہ مرحلہ کے وزن پر، یہ فارسیوں کی ریاست اور وزارت اور جو ان کی سرداری ہے اس کو کہتے ہیں. تو مرزبانہم، یہ زا کے ضمے کے ساتھ اور اس کی جمع مرازبہ، تو دہقان اور اس طرح مطلب ہے کہ جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. قراءۃً علی، اس حال میں کہ ان کے اوپر پڑھا جا رہا تھا، دوسرے پڑھ رہے تھے. قال اخبرنا ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب، اور جن کا یہ نسخہ ترمذی شریف کا ان کے تھرو اور ان کے واسطے سے ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے. ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی. فأقر به الشيخ الثقة الأمين، تو اقرار کیا اس کا شیخ نے جو کہ ثقہ باعتماد ہیں، الامین اور بڑے ہی امین ہیں. یہاں فأقر به الشيخ الثقة الأمين، اس کے بارے میں علامہ شارح مبارک پوری رحمہ اللہ جو ہے وہ لمبی تفصیل بیان کرتے ہیں. پہلے تو اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو مطبوعہ نسخے ہیں جامع ترمذی کے، تو اس میں یہ زیادتی موجود ہے، فأقر به الشيخ الثقة الأمين، اور یہ زیادتی جو ہے المحبوبی المروزی لفظوں کے بعد ہے، یعنی اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی المروزی فأقر به الشيخ الثقة الأمين. بعض قلمی اور صحیح نسخوں کے اندر بھی یہ عبارت اس طرح موجود ہے کہ اخبرنا الشیخ الثقۃ الامین ابو عباس محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی. یہاں پہ فاقر بھی کے لفظ نہیں ہے، یہ قلمی صحیح نسخہ ہے. تو اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، اخبرنا الشیخ الثقۃ الامین ابو العباس. تو اس نسخے کی بنیاد پہ گویا کہ الشیخ الثقۃ الامین جو ہے، یہ امام ترمذی کے جو شاگرد ابو العباس محمد بن احمد ہیں محبوبی، یہ ان کی صفات ہیں، ان کے القابات ہیں کہ شیخ اور باعتماد اور انتہائی امین شخص محدث ابو العباس محمد بن احمد نے ہمیں خبر دی. اسی طرح جو ہے یہ عبارت جو ہے امام شاہ ولی اللہ اور اسی طرح بعض دوسرے بڑے بڑے اہل علم کے ہاں جو ان کے اثبات ہیں اور صحیح اثبات ہیں، تو اس میں جو ہے وہ عبارت اخبرنا کے بعد جو ہے الشیخ الثقہ الامین یہ لفظ آیا ہے، تو فأقر بھی کے لفظ اس کے اندر نہیں ہے. اور ایک قلمی پرانا نسخہ ہے، علامہ شارح فرماتے ہیں اس کے اندر یہ عبارت اس طرح ہے، قال اخبرنا ابو العباس محمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی الشیخ الثقۃ الامین قال اخبرنا انبانا ابو عیسیٰ بن ثورہ الترمذی. یہاں بھی فأقر به کے لفظ جو ہیں وہ محذوف ہیں اور موجود نہیں ہے. قال انبانا ابو العباس، اور آگے ہے قال انبانا ابو عیسیٰ، اور الشیخ الثقۃ الامین صفات جو ہیں ابو العباس کے ساتھ ذکر ہیں. یہاں گویا کہ ہمارے پاس تین قسم کے نسخے وہ سامنے آئے ہیں. پہلے نسخے میں قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد اور المحبوبی المروزی فأقر به الشیخ الثقۃ الامین، جو ہندوستان کے مطبوعہ نسخے ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں. دوسرے نسخے کے مطابق جو ہے, قال اخبرنا الشیخ الثقۃ الامین ابو العباس, اس میں فاقر بھی کے لفظ نہیں ہیں. اور تیسرے نسخے کے مطابق جو ہے وہ ہے, قال انبانا ابو العباس محمد بن احمد الشیخ الثقۃ الامین, اور اس میں بھی فاقر بھی کے لفظ نہیں ہیں. علامہ شارح فرماتے ہیں کہ مکتبہ خدا بخش خان عظیم آبادی میں یہ نسخہ جو ہے وہ موجود ہے, جس میں یہ انبانا ابو العباس الشیخ الثقۃ الامین کے لفظ ہیں اقر بھی کے بغیر. تو جس نسخے کے اندر فاقر بھی کے لفظ نہیں ہیں وہ تو معنی کے لحاظ سے بالکل ظاہر ہے, اور الشیخ الثقۃ الامین کا تعلق ابو العباس کے ساتھ یعنی امام ترمذی کے شاگرد کے ساتھ بن رہا ہے, اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. لیکن جو ہمارے ہاں ہندوستان کا مطبوعہ نسخہ ہے اور عام طور پہ مدارس کے اندر وہی نسخہ وہ استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں یہ فاقر بھی شیخ الثقۃ الامین کے جو الفاظ ہیں یہ اخیر میں ہیں اور المحبوبی المروزی کے بعد ہیں. تو اب اس کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح الفاظ نہیں ہے, اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. الشیخ الثقۃ الامین جو اخیر میں ہے فاقر بھی کی زیادتی کے ساتھ کہ اقرار کیا اس کا شیخ الثقۃ امین نے, تو یہ الفاظ جو ہیں کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے صحیح نہیں بنتے, اس وجہ سے ان الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بہت ساری توجیحات بیان کی گئی ہیں اس جملے کو صحیح بنانے کے لیے. اس میں ایک جو توجیہ ہے وہ انور شاہ کشمیری اور اسی طرح جو ہے دوسرے مولانا صاحب ہیں یوسف بن نوری صاحب معرف السنن کے اندر, انہوں نے اس توجیہ کو زیادہ راجع قرار دیا ہے. پھر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے بیٹے فرزند نے اپنے مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو ہے درس ترمذی کے اندر اسی کو ترجیح دی ہے زیادہ کہ بہتر یہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ شیخ سے یعنی فاقر بہ شیخ الثقۃ الامین کہ اس کا اقرار کیا شیخ نے جو کہ باعتماد اور امین شتے, اس سے مراد ہے محبوبی یعنی امام ترمذی کے شاگرد. اور فاقر بہ شیخ الثقۃ الامین جو ہے اس سے مراد وہ شیخ محبوبی ہے, اور نیچے جو ان کے شاگرد ہیں وہ مراد نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے مطلب ہے کہ اس کے فاعل اور اس کے قائل کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو گویا کہ ان کے نیچے جو عبد الجبار ہیں یہ ان کے قائل ہیں, یعنی فاقر بھی یہ بات کس نے کہی ہے, یہ عبد الجبار نے جو کہ امام ترمذی کے شاگرد کے شاگرد ہیں. اور اقرار کس نے کیا, امام ترمذی کے شاگرد ابو العباس نے. اور اس توجیہ کو بہتر قرار دینے کے لیے انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ دو نسخوں کے اندر یہ فاقر بھی کے لفظ نہیں ہیں, اور الشیخ الثقۃ الامین کے الفاظ ابو العباس کے ساتھ ملحق ہیں. گویا کہ ابو العباس کا لقب جو ہے وہ الشیخ الثقۃ الامین وہ مشہور ہو گیا تھا, تو وہ دو نسخوں میں اور اثبات صحیحہ میں جو الشیخ الثقۃ الامین کے الفاظ ابو العباس کے ساتھ آئے ہیں وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں بھی فاقر بھی الشیخ الثقۃ الامین سے مراد محبوبی ہیں امام ترمذی کے شاگرد, اور یہ کہنے والے جو ہیں محبوبی کے شاگرد عبد الجبار ہیں. تو یہ انہوں نے توجیہ کی ہے. شارع مبارک پوری صاحب جو ہیں اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ الشیخ الثقۃ الامین جو اس جملے میں ہے فاقر بھی الشیخ الثقۃ الامین, اس سے مراد ہیں امام ترمذی کے شاگرد محبوبی کا شاگرد وہ ابو محمد عبد الجبار ہیں جن کا ادھر ذکر ہے پیچھے, کہ قالو یہ سارے تینوں شاگرد کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو محمد عبد الجبار بن محمد نے جو کہ مروزی مرزبانی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو العباس محبوبی مروزی نے. تو یہ ابو محمد عبد الجبار جو ہیں یہ الشیخ الثقۃ الامین سے مراد یہی عبد الجبار ہیں جو محبوبی اور مروزی کے شاگرد ہیں. تو معنی اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ بنے گا کہ قاضی زاہد ابو عامر اور اسی طرح شیخ ابو نصر عبد العزیز اور شیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد جو کہ ابو محمد عبد الجبار کے شاگرد ہیں اور کروخی کے تینوں اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں. انہوں نے ترمذی کی جو کتاب ہے جامع ترمذی، یہ انہوں نے اپنے استاد ابو محمد عبد الجبار سے عرض کے ذریعے حاصل کی ہے. عرض کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے پیش کر کے تو پھر مطلب ہے کہ یہ کتاب پڑھی ہے. تو اس طرح تینوں میں سے ایک پڑھتا تھا کہ باقی سن رہے تھے اور ایک پڑھ رہا تھا. وَالشَّيْخَ ابو محمد عبد الجبار كَانَ مُسْقِيًا فَاهِمًا غَيْرَ مُنْكِرٍ، اور ان کے استاد ابو محمد عبد الجبار جو ہیں خوب اچھی طرح کان لگا کے سن رہے تھے، ان کے پڑھنے کو سمجھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے تو ان کا انکار نہیں کر رہے تھے، اور ان کے اوپر جو شاگرد پڑھ رہے تھے وہ اس طرح پڑھ رہے تھے، قلتا کہ اے استاد ہمارے ابو محمد عبد الجبار آپ نے کہا، اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضل محبوب مروزی الى آخره آگے، تو فأقر به الشيخ الثقة الأمين. تو شیخ جو کہ ابو محمد عبد الجبار ہیں انہوں نے اس کا اعتراف کیا، یعنی اقر بما قرئ علیہ، کہ جو شاگرد اس کے اوپر پڑھ رہا ہے اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہاں تم صحیح پڑھ رہے ہو، اور اسی طرح مجھے اپنے استاد محبوب مروزی نے امام ترمذی سے یہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی ہے اور سنائی ہے. تو یہ انہوں نے توجیہ بیان کی ہے، اگرچہ اس توجیہ میں کچھ تکلف ہے، بہر صورت جتنی توجیہات اس جملے کے متعلق بیان کی گئی ہیں تو اس میں یہ دو توجیہات جو ہیں زیادہ مناسب ہیں. اگرچہ اگر قرائن کو دیکھا جائے اور شواہد کو تو انور شاہ کشمیری اور اسی طرح شیخ تقی عثمانی صاحب نے جو توجیہ بیان کی ہے وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے بنسبت مبارک پوری صاحب کی توجیہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے، ابواب الطہارہ، طہارت کے ابواب، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابواب یہ باب کی جمع ہے، باب تو ویسے دروازے کو کہتے ہیں، لیکن جب اہل علم اپنی کتاب کے اندر باب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے آپس میں مناسب مسائل کا مجموعہ، آپس میں مناسب مسائل کے مجموعے کے لیے جو عنوان وہ قائم کرتے ہیں تو اس کو باب کا نام دیتے ہیں، ابواب الطہارہ. تو گویا کہ طہارت کے بارے میں جو مناسب آپس میں متناسب مسائل ہیں تو اس کو یہاں پہ امام صاحب جو ہیں وہ ذکر کریں گے. طہارت اس سے مراد حسی طہارت بھی ہے اور معنوی طہارت بھی ہے. حدث انسان بے وضو ہو جائے، جنبی ہو جائے، اسی طرح خواتین جو ہیں وہ مخصوص ایام میں ہوں تو اس سے مطلب ہے کہ پاکی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے. اور اسی طرح ظاہری بدن کے اوپر، کپڑوں کے اوپر گندگی لگی ہو جس کو حسی یعنی گندگی اور نجاست کہتے ہیں، اس سے پاکی، اس کے لیے بھی لفظ طہارت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو حسی اور معنوی دونوں نجاستوں سے پاکی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت مبارک یہی ہے کہ وہ ابواب الطہارہ، ابواب الزکاة اور اسی طرح ابواب الصلاة، تو آگے جو ہیں وہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آگے جو حدیثیں میں اس بارے میں ذکر کروں گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں ہوں گی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے موقوف روا آثار جو ہیں، اور اسی طرح مقتوع تابعین کے اقوال نہیں ہوں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں وہ اس مسئلے اور ان مسائل کے اس بات کے لیے وہ ذکر کروں گا. اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے پہلے اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کا جو دور تھا تو ان کی عادت یہ تھی کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آثار صحابہ اور تابعین کے جو مقطوعات ہیں، جس کو مقطوع کہتے ہیں اصطلاح میں، وہ بھی آثار ہی ہیں، تو ان کو خلط ملط کر کے انہوں نے جمع کیا ہے. اس کی مثال مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی طرح مصنف عبد الرزاق ہے, اور کئی ایک کتابیں ہیں جس میں مطلب ہے کہ مرفوع حدیث پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اسی طرح صحابہ کے اقوال افعال اور تابعین کے اقوال افعال, فتاوے وغیرہ, وہ سارے مطلب ہے کہ خلط مل جمع ہیں. تو بعد کے زمانوں میں امام بخاری, امام ترمذی, اسی طرح جو ہے دوسرے محدثین نے محسوس کیا کہ ایسی کتابیں بھی ترتیب دی جائیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں جو ہیں وہ علیحدہ کر کے جمع کی جائیں. تو اس طرف اشارہ کیا ہے امام صاحب نے, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, اس بارے میں یہ بیان ہے کہ بغیر طہارت کے کوئی نماز صحیح نہیں ہے, نہیں صحیح ہوتی کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے. امام ترمذی رحمہ اللہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں, اس میں ان کی ایک خوبی ہے کہ زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہی الفاظ وہ ترجمے میں ذکر کریں جو آگے حدیث میں آ رہے ہیں. تو حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں, جس طرح کے آگے حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. تو یہاں باب میں باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, تو جہاں اس طرح ممکن نہیں ہوتا کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں بعینہ ہی ترجمۃ الباب میں انہی الفاظ کو نقل کریں, تو پھر وہاں پہ اپنے الفاظ میں قریب قریب حدیث کے الفاظ کے جو ہیں وہ ترجمہ قائم کرتے ہیں. بہر صورت زیادہ اور عام طور پہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حدیث کے الفاظ جو آئے ہیں اسی کو ترجمۃ الباب میں وہ نقل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ تراجم ابواب جو ہیں مختلف محدثین, امام مسلم نے تو خود تراجم ابواب وہ قائم نہیں کیے, بعد میں اہل علم کے بقول امام نووی نے اس میں تراجم ابواب جو ہیں اس کا اضافہ کیا ہے. خود امام مسلم نے صرف حدیثیں جمع کی تھیں, اس پہ اوپر عنوان قائم نہیں کیے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم جو ہیں وہ انتہائی دقیق ہوتے ہیں, اور مشہور ہے کہ امام بخاری کی فقاہت جو ہے ان کے تراجم میں وہ پوشیدہ ہے. تو امام بخاری کی فقاہت کو سمجھنا ہو تو ان کے تراجم ابواب کو دیکھا جائے, اور ان کے ابواب بے شمار ہیں. تو تراجم ابواب انہوں نے جو قائم کیے ہیں اس لحاظ سے وہ مکمل ایک فقی اور مجتہد محدث نظر آتے ہیں. تو اس کے اندر ذرا اشکال ہوتا ہے, اور حافظ ابن حجر بڑی کوشش سے جو ہے وہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت جو ہے وہ قائم کرتے ہیں, اور ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ترجمۃ الباب عنوان جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے, اور حدیث کے کن لفظوں سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے. جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں, عنوانات ہیں, یہ انتہائی سادے ہیں اور بالکل واضح ہیں, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اشکال اور پیچیدگی وہ نہیں ہوتی, یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب حا قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول, قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنه. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں صحیح ہوتی کوئی نماز بغیر طہارت کے, بغیر پاکیزگی کے, اور نہیں قبول کیا جاتا کوئی صدقہ حرام مال کا. اور حناد نے کہا اپنی حدیث میں الا بطہور, نہیں قبول کی جاتی کوئی نماز مگر طہارت کے ساتھ. اس امام ترمذی کے استاد اور شیخ قتیبہ بن سعید ہیں, قتیبہ بن سعید یہ خراسان کے بہت بڑے محدث ہیں، 149 میں ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 240 میں یہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے امام مالک سے، امام لیث سے، ابن لہیہ سے، امام شریک اور ان کے طبقے کے محدثین سے جو ہے وہ سماع کیا ہے، حدیثیں سنی ہیں، اور سے ابن ماجہ کے علاوہ جو ہے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود وغیرہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں. گویا کہ ابن ماجہ کے علاوہ باقی یہ جو صحیح ستہ والے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں، قتیبہ بن سعید، بڑے ہی ثقہ راوی ہیں اور بڑے مالدار تھے اور صاحب حیثیت تھے. امام نسائی نے ان کے متعلق کہا ہے کہ ثقت مامون، اور اسی طرح یحیی بن معین نے ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ بڑے ثقہ راوی تھے. 240 کے اندر جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں. ان کی عمر 91 سال تھی. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ نے. ابو عوانہ یہ 176 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہے وضاح بن عبداللہ یشکری الواسطی. یہ بھی بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، اور انہوں نے قتادہ سے، ابن المنقدر سے اور بہت سارے دوسرے محدثین سے روایتیں لی ہیں. ان سے قتیبہ، مسدد اور بہت سارے دوسرے محدثین نے روایتیں لی ہیں. وہ سماق بن حرب سے بیان کرتے ہیں. سماق بن حرب یہ 123 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 123 ہجری میں. ہا یہ درمیان میں سند بدل رہی ہے، تو اس کو مطلب ہے کہ ہا پڑھتے ہیں عام طور پہ. یہ تحویل سند، یعنی یہاں سے سند منتقل ہو رہی ہے، بدل رہی ہے، تو آگے اگلی سند شروع ہو رہی ہے. امام ترمذی کے دو استاد ہیں گویا کہ قتیبہ بن سعید، ان سے بھی انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، اور دوسرے استاد ہیں حناد بن سری، ان سے بھی انہوں نے یہ حدیث سنی ہے. تو اس لیے درمیان میں وہ ہا لکھ دیا ہے کہ یہاں سے سند جو ہے وہ بدل رہی ہے. ویسے یہ لفظ دو سندوں کے درمیان جب لکھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں محدثین کے ہاں اور اہل علم کے ہاں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو حروف تہجی کی طرح پڑھنا ہے، الف با تا سا جس طرح ہے، تو اس میں ہا، الف با تا سا جیم ہا، تو ہا پڑھیں گے. یہاں سماق بن حرب، آگے ہا پڑھ کے قال وحدثنا حناد، یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بالکل نہیں پڑھنا، عن سماق ابن حرب، بس صرف وہ لکھنے میں یہ لفظ آتا ہے، آگے جو ہے پڑھنے میں یہ نہیں آتا، وحدثنا حناد پڑھیں گے. تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے الحدیث، تو گویا کہ ہا جو ہے یہ مخفف ہے الحدیث کا، تو عن سماق ابن حرب کے بعد الحدیث اور آگے قال وحدثنا حناد. بہر صورت یہ ہا لفظ کے متعلق جو ہے مختلف اہل علم کے اقوال ہیں. زیادہ مشہور طریقہ چلتا ہے مدارس کے اندر بھی وہی ہے کہ اس کو ہا پڑھیں گے. پھر ہا پڑھنے میں بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے اس کو قصر کے ساتھ پڑھنا ہا، اور ایک ہے اس کو مت کے ساتھ پڑھنا ہا لمبا کر کے. تو زیادہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ اس کو قصر کے ساتھ، یعنی بغیر لمبا کر کے، تو ہا پڑھ کے آگے سند جو ہے وہ شروع کریں. یہاں ایک اور بات بھی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا متن کے اندر قتیبہ ابن سعید اور آگے سماق ابن حرب، تو قتیبہ اور سعید کے درمیان لفظ ابن کا آ رہا ہے. تو اس ابن لفظ کے متعلق بھی بڑی گفتگو اہل علم نے کی ہے، اور اس کے لکھنے کے بارے میں، اسی طرح اس کے پڑھنے کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ یہ لفظ ابن جو ہے یہ دو علموں کے درمیان، دو ناموں کے درمیان، نام سے مراد علم ہے، تو علم خاص نام کو کہتے ہیں، کسی شخص کا نام ہو جس طرح. تو جب یہ لفظ ابن کا دو علموں کے درمیان واقع ہو تو پڑھنے میں اس کا حمزہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. اب ہم پڑھیں گے قتیبہ بن سعید، قتیبہ، دیکھو با کے اوپر جزم ہے، اور الف وہ لکھا بھی نہیں، تو پڑھنے میں الف نہیں آتا، اصل میں ابن لفظ ہے، لیکن وہ حمزہ جو ہے وہ وصل کا گر جاتا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن لکھنے میں بھی نہیں آتا. عام طور پہ پڑھنے میں تو نہیں آتے جو الف وصل کے ہوتے ہیں، لیکن لکھتے ضرور ہیں. اسی حدیث میں آپ آگے جا کر دیکھیں، ہاد الباب فیش ہاد الباب، تو ہاذا کے بعد الباب ہے، یہ الباب کا جو الف ہے یہ وصل والا ہے، تو اس کو مطلب ہے کہ پڑھتے تو نہیں ہے، ہاد الباب پڑھتے ہیں، لام پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے، لیکن لکھنے میں یہ آ رہا ہے. لیکن یہ ابن کا حمزہ جو ہے اور الف وہ لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں ویسے ہی نہیں آتا. تو یہ اس صورت میں اس کو جو ہے اس کے حمزے کو نہیں لکھیں گے جب یہ اپنے ما قبل علم کی صفت بنے. قتیبہ موصوف اور آگے ابن سعید جو ہے یہ صفت ہے قتیبہ، کون سے قتیبہ؟ سعید کا بیٹا قتیبہ. تو جب صفت بنے ما قبل کا اور ما بعد کے لیے مضاف ہو، یعنی اس کی طرف اس کی نسبت ہو، سعید کا بیٹا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے حمزے کو نہیں لکھیں گے. ہاں ایک صورت میں لکھیں گے کہ یہ سطر کے اخیر میں واقع ہو، شروع میں، مثلا یہی قتیبہ ابن سعید، اگر قتیبہ سطر کے اخیر میں ہو اور آگے ابن سعید بن لفظ جو ہے سطر کے شروع میں آ جائے، تو اس وقت پھر لکھنے میں یہ ابن کا حمزہ جو ہے وہ لکھا جائے گا، ویسے پڑھنے میں پھر بھی نہیں پڑھیں گے، قتیبۃ ابن سعید پڑھیں گے، لیکن لکھنے میں یہ حمزہ جو ہے وہ لکھا جائے گا. اور دوسری صورت اس حمزے کے لکھنے کی وہ ہے کہ ما بعد کا اسم جو ہے، یعنی ابن سعید مثال کے طور پہ، یہ اپنے ما قبل کی صفت نہ بنے، تو اس صورت میں بھی حمزہ لکھیں گے. اس کی مثال جو ہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول، عبداللہ ابن ابئی ابن سلول، تو ابئی کے بعد جو سلول کے درمیان ابن ہے، وہاں بھی دو علموں کے درمیان ہے، ابئی بھی علم ہے نام ہے اور سلول بھی نام ہے، لیکن جو ابئی اور سلول کے درمیان یہ منافق تھا، تو یہ اس کا نام ہے مشہور عبداللہ بن ابئی ابن سلول. تو اس میں جو ابئی اور سلول کے درمیان ابن ہے، وہاں پہ ابن کا حمزہ لکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ما بعد یعنی ابن سعید، یعنی جو ابن ہے وہ ما قبل کی صفت بنے، تو اب ابن سلول ما قبل ابئی کی صفت نہیں بن رہی. ابئی کی صفت بنے تو معنی یہ بنے گا ابئی جو کہ سلول کا بیٹا ہے، جبکہ ابئی سلول کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ابئی جو ہے وہ سلول کا خاوند ہے، شوہر ہے، تو اس صورت میں وہ صفت نہیں بن رہا، تو اس وجہ سے یہاں ابن کا حمزہ لکھیں گے، اور معنی یہ ہوگا عبداللہ جو کہ ابئی اور سلول کا بیٹا ہے. تو ان دو صورتوں کے علاوہ جو ہے جب دو علموں کے درمیان ابن لفظ آئے گا تو اس کا حمزہ وہ نہیں لکھا جائے گا. حناد ابن سری یہ امام ترمذی کے استاد ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ نہ تو انہوں نے عمر بھر شادی کی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی لونڈی تھی، اور ساری زندگی یہ انہوں نے بڑی ہی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، یہاں تک کہ ان کو راہب الکوفہ کہا جاتا تھا، کوفے کا راہب. تو زہد کے بارے میں ان کی بہت بڑی تصنیف جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے، جو دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں، گویا کہ بڑے ہی آخرت کو یاد کرنے والے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے جو ہیں یہ محدث تھے. یہ پیدا ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں 243 میں. امام ترمذی کے جو پہلے استاد قتیبہ وہ 240 میں فوت ہوئے، اور یہ 243 میں فوت ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس استاد کے 3 سال بعد یہ فوت ہوئے ہیں. حناد ابن ان کے استاد ہیں وقیع، وقیع بن جراح، یہ 129 میں پیدا ہوئے ہیں اور 197 ہجری میں عاشورہ کے دن فوت ہوئے ہیں، محرم میں. 129 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، 197 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. کوفی ہیں، عراق کے بہت بڑے محدث ہیں، اور ہشام بن عروہ، اعمش، ابن عون، ابن جریج اور سفیان، اسی طرح دوسرے محدثین سے انہوں نے سنا ہے، اور ان کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک، اسی طرح امام احمد بن حنبل ہیں، علی بن مدینی ہیں، یحییٰ ہیں، اسحاق ہیں، اور دوسرے جو ہیں محدثین شامل ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے، ما رأیت اوعى للعلم ولا احفظ من وکیع، کہ میں نے علم کا سب سے بڑا حافظ امام وکیع کو پایا ہے، ان سے بڑا میں حدیثوں کا عالم اور حافظ کسی کو نہیں پایا. حافظ ابن حجر نے تقریب التحریب میں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ فقہ اور حافظ محدث تھے. یہاں آ کر جو ہے وکیع بن جرہ کے متعلق ایک بات بھی نوٹ فرمائیں کہ جب احناف وکیع بن جرہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ وکیع بن جرہ جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کے مذہب پر تھے اور امام شافعی کے استاد ہیں. تو گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں جن کے اتنے بڑے محدث شاگرد ہیں. تو شاگردی کا تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات جو کرتے ہیں کہ امام وکیع جو ہیں امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اور ان کے مذہب کے مطابق فتوی دیا کرتے تھے، یہ بات بے بنیاد ہے اور غلط ہے. امام وکیع بن جرہ جو ہیں رحمہ اللہ وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، بلکہ وہ سنت کے پیروکار تھے اور سنت کی مخالفت کرنے والوں کی سختی کے ساتھ جو ہے وہ تردید کیا کرتے تھے. بلکہ اگر ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کا کوئی قول وہ ذکر کیا جاتا تو انتہائی غضبناک ہو جاتے اور غصے ہو جاتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام وکیع بن جرہ جو ہیں وہ انہیوں میں سے کسی کے مقلد نہیں تھے. اور خود ترمذی کے اندر جو ہے اس بات پر کئی ایک امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر باب اشعار البدن، اونٹوں وغیرہ کو اشعار کرنے کے بارے میں، زخمی کر کے ان کا خون جو ہے وہ لیپا جاتا ہے اور اس کو یعنی قربانی کے لیے جو بیت اللہ میں قربانی کرتے ہیں ان کا اشعار، تو اس کے بارے میں امام صاحب نے باب قائم کیا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عیسیٰ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وکیع بن جرہ کو سنا جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، یعنی ابن عباس کی، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلد النعلین و اشعر الہدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوتے جو ہیں وہ قلادے کے طور پر جانور کو پہنائے اور قربانی کے جانور کا اشعار کیا. تو کہنے لگے لا تنظروا الى قول اہل الرائے فی الاشعار، کہ اشعار کرنے میں جانور کو زخمی کرنے میں اہل رائے کا قول، اہل رائے کے مذہب کی طرف جو ہے نہ دیکھو. فان الاشعار سنہ وقولهم بدعہ، اس لیے کہ اشعار کرنا، زخمی کرنا اونٹ وغیرہ کو، وہ سنت ہے اور اہل رائے کا جو قول ہے وہ بدعت ہے. وسمعت ابا صاحب یقول کنا عند وکیع، فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو صاحب کو سنا، کہہ رہے تھے کہ ہم وکیع کی مجلس میں تھے تو ایک آدمی نے کہا جو اہل رائے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کوفی تھا، اشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حنیفہ ہوا مسلح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے کہ اشعار کیا جبکہ ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ تو مسلح ہے، تو مسلح سے تو منع ہے. قال رجل فانه قد روی عن ابراہیم روا عن ابراہیم النخعی انه قال الاشعار مسلح، کہ ابراہیم نخعی سے جو ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اشعار مسلح ہے. تو ابو صائب فرماتے ہیں فرأیت وکیعا غضب غضبا شدیدا، میں نے امام وکیع کو دیکھا کہ انتہائی غصے ہوئے. وقال اقول لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وتقول قال ابراہیم، اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم نخعی نے فرمایا ہے، ما احقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، تو کس قدر قید ہونے کے لائق ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور پھر قید سے تجھے جو ہے وہ نہ نکالا جائے حتیٰ کہ تو اپنا یہ قول اور اپنا یہ مذہب چھوڑ دے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں تو ایک امتی کے قول کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ امام وکیع بن جرہ جو ہیں وہ متبع سنت، محدث، مجتہد، فقی تھے، نہ کہ کسی کے مقلد. ان کے استاد ہیں اسرائیل بن یونس سبیعی الکوفی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں. وہ یہ 103 ہجری میں جو ہیں یہ فوت ہوئے ہیں، 103 ہجری میں. ہاں نا مصعب سماک بن حرب، پیچھے بھی حدیث کے اندر آئے ہیں یہ، وہ مصعب بن سعد. تو گویا کہ سماک پر جو ہے یہ سند مل گئی ہے. اب سما کے استاد مصعب بن سعد یہ 130 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. مصعب بن سعد بن ابی وقاص الزہری یہ اوساط تابعین میں سے ہیں اور فقہ راوی ہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر, ان کا نام عبداللہ ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت ملنے کے تھوڑے عرصے بعد جو ہیں یہ پیدا ہوئے, اور جنگ احد میں ان کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا گیا تھا. اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی جنگ احد میں, اور 73 سال کی عمر میں یہ 73 ہجری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. یہ قتیبہ بن سعید کے الفاظ ہیں, اور حناد جو امام صاحب کے استاد حناد وہ اپنی حدیث میں یہ لفظ بولتے ہیں لا تقبل الصلاۃ الا بطہور. تو امام صاحب جو ہیں عام طور پہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو سندوں سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اصل جو حدیث متن ہے وہ اس استاد وہ اس سند سے نقل کرتے ہیں جو عالی سند کی ہے. عالی سند کا مطلب ہے جس میں واسطے کم ہوں امام صاحب کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, اور بعد میں اگر کوئی لفظ مختلف ہو تو اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. جس طرح کہ یہاں پہ قتیبہ بن سعید کی روایت کے الفاظ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ذکر کر دیے, اور وہ عالی سند ہے امام صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے اس میں کم ہے, اور جبکہ حناد کی سند میں ایک واسطہ زیادہ ہے تو وہ سند نازل کہلاتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے ایک اضافہ ہے راوی کا, تو اس کی روایت کو الا بطہور کے ساتھ علیحدہ ذکر کیا ہے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حدیث کے متن کے متعلق آئندہ درس میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.